دین ایسے نہیں بدنام کرو، سربلندی کے لیے کام کرو۔
فقط قال الحکیم فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الفتنة اشد من القتل۔ موضوع جو ہے وہ ہمارا آج کا ہے کہ فتنہ کیا ہے اور فتنوں میں کیا انسان عمل انجام دے کہ اس سے بچ سکے، کیا چیزیں انسان کو بچا سکتی ہیں فتنوں سے۔ موضوع اس لحاظ سے اہم ہے کہ خود قرآن مجید نے اس کو بہت زیادہ بیان کیا ہے، احادیث میں بھی تقریباً 1400 مقامات کے اوپر فتنے کا تذکرہ ہے۔ خود قرآن مجید میں جب متعدد آیات فتنے کے اوپر موجود ہیں تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ فتنہ خود ایک موضوع ہے کہ جسے قرآن نے بھی اہمیت دی ہے، حدیث نے بھی اہمیت دی ہے، اور اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ انبیاء کے زمانے میں بھی اور آئمہ اطہار علیہ السلام کے زمانے میں بھی فتنہ ایک بڑا اہم موضوع رہا ہے۔ انسانوں کی سرنوشت میں، قوموں کی سرنوشت میں، معاشروں کے عروج و زوال میں فتنوں نے بڑا بنیادی کردار ادا کیا۔ لہذا معاشرے تباہ ہوئے ہیں فتنوں سے، فتنوں کی وجہ سے، اور معاشرے ترقی یافتہ ہو گئے، مستحکم ہو گئے فتنوں سے گزر کے۔ اس کے چند عوامل ہیں، چند اسباب ہیں، انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے محمد۔ سب سے پہلی بات یہ کہ قرآن مجید میں جو چند آیات ہیں ان اس کے حوالے سے میں عرض کروں گا، بلکہ اس سے پہلے میں لغوی لحاظ سے بیان کروں کہ فتنے کا معنی کیا ہے۔ فتنے کا معنی بڑا خوبصورت ہے۔ فتنے کا معنی لغوی لحاظ سے ڈکشنری میں، عرب لغت میں فتنے کا معنی ہے جب سونے کو آگ میں ڈالا جاتا ہے تو آگ سونے کو خالص کر دیتی ہے، نہ خالص چیز ایک طرف ہو جاتی ہے، خالص چیز ایک طرف ہو جاتی ہے، سونا خالص ایک طرف ہو جاتا ہے اور جو دوسری دھاتیں ہوتی ہیں اس کے ساتھ چمٹی ہوئی وہ اس سے جدا ہو جاتی ہیں۔ خود اس عمل کو کیا کہا جاتا ہے؟ فتنہ کہا جاتا ہے۔ بس سمجھ میں آیا کہ فتنے میں لغوی معنی بھی، جب ہم کہتے ہیں نا کسی چیز کا، اس کا لغوی معنی یہ ہے۔ لہذا عام طور پہ جو اصطلاح استعمال کی جا رہی ہوتی ہے اس میں لغوی معنی کو ملحوظ رکھا جاتا ہے عام طور پہ، بعض دفعہ معنی بالکل بدل جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن لغوی معنی عام طور پہ بنیاد ہوتا ہے کسی بھی مفہوم کے لیے، کسی بھی معنی کے لیے۔ ویسے فتنے سے سمجھ میں آتا ہے کہ فتنے کا معنی یہ ہے کہ جدا کر دینا خالص چیز کو ناخالص چیز سے۔ ویسے فتنہ ایک آزمائش ہے، ایک ابتلا ہے، ایک امتحان ہے جو قوموں کی زندگیوں میں آتا ہے، انسانوں کی زندگیوں میں آتا ہے اور خالص انسان کو ناخالص انسان سے جدا کر دیتا ہے، کھرے انسان کو کھوٹے انسان سے جدا کر دیتا ہے، خالص انسان کو غیر خالص انسان سے جدا کر دیتا ہے، منافق کو مومن سے جدا کر دیتا ہے۔ یہ کام ہے فتنے کا۔ لیکن یہی فتنہ انسانوں کو لے کے ڈوب بھی سکتا ہے اور یہی فتنہ قوموں کو نکھار بھی سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید کے اندر جو چند معنی بیان ہوئے ہیں فتنے کے وہ ہیں آزمائش، شرک، بت پرستی، ضلالت و گمراہی، آگ میں جلنا، یہ سارے معنی جو ہیں وہ قرآن مجید کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ فریب، دھوکہ اور فریب، اس معنوں میں بھی فتنے کو استعمال کیے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 191, اس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ الفتنۃ اشد من القتل, کہ فتنہ قتل سے زیادہ شدید ہے, یعنی اس کا اثر جو ہے وہ فتنے سے زیادہ, قتل سے زیادہ اس کا اثر ہوتا ہے فتنے کا. ہم عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ قتل کر دینا بڑی بہت گناہ کبیرہ ہے, لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے نہیں, قتل سے بڑا جو اثر ہوتا ہے وہ فتنے کا ہوتا ہے معاشرے کے اندر. قتل ایک شخص کا ہوتا ہے, 10 افراد کا ہوتا ہے, 100 افراد کا ہوتا ہے, شاید اس سے معاشرے پر اتنا زیادہ اثر نہ پڑے. اور حتیٰ میں یوں کہوں کہ قتل بھی اس کی بنیاد بھی فتنے ہی ہوا کرتی ہیں. جو آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے اندر قتل عام ہو رہا ہے, قتل عام ہو رہا ہے, اور یہ دہشت گردی فتنہ ہے, فتنہ. تاریخ کے اندر اگر قتل و غارت گری ہوئی ہے, جنگ عظیم, یہ کیا ہے؟ فتنہ ہے, فتنہ. اس وجہ سے کہا گیا کہ الفتنہ تو اشد من القتل, قتل کا, عام قتل کا اتنا بڑا اثر نہیں ہے جتنا فتنے کا اثر ہے. دوسرے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 217 میں ارشاد ہوا کہ الفتنہ تو اکبر من القتل, بزرگی کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو بھی فتنہ بزرگی کے لحاظ سے بھی قتل سے زیادہ بڑا گناہ ہے, اثر کے لحاظ سے بھی, بزرگی کے لحاظ سے بھی بڑا ہے. لہذا سمجھ میں آیا کہ فتنہ بہت اہم ہے اس کو سمجھنا, اور چونکہ یہ شدید ہوتا ہے. اس کے علاوہ اس کے کہ 1400 بار تقریباً, 1400 بار احادیث کے اندر اس کا تذکرہ ہوا ہے, فتنے کا تذکرہ ہوا ہے, جو علماء نے اس کو تعبیر فرمایا. قرآن مجید کے اندر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7, اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ, کہ جن کے دلوں میں کجی ہے, انحراف ہے, وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ متشابہ چیزوں کو پکڑ لیتے ہیں. کس وجہ سے متشابہ چیزوں کو پکڑ لیتے ہیں؟ یعنی محکمات کو چھوڑ کر متشابہات کو پکڑ لیتے ہیں, تاکہ کیا کر سکیں؟ فتنہ کر سکیں. فتنہ کرنے کے لیے متشابہ چیز کو پکڑ لیتے ہیں. متشابہ چیز کیا ہوتی ہے؟ ایک جیسی جو چیزیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, ایک جیسی چیزوں کو پکڑ لیتے ہیں, ایک جیسی چیزوں میں سے جو سوری غلط چیز ہوتی ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں. مثلا ہم کہیں کہ قرآن مجید کے اندر کچھ آیات ہیں محکم اور کچھ ہیں آیات متشابہ. محکم جیسے قرآن مجید کہتا ہے کہ لیس کمثلہ شیء, کہ خدا کے جیسی کوئی چیز بھی نہیں, یہ محکم آیت ہے. اب ایک متشابہ آیت ہے قرآن مجید کے اندر, اور وہ کیا ہے؟ ید اللہ فوق ایدیہم, کہ اللہ کا ہاتھ سب کے اوپر ہے, فوق ایدیہم, ان سب کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ ایک ہاتھ رکھتا ہے, ہمارا بھی ایک ہاتھ ہے, اللہ کا بھی ایک ہاتھ ہے, ٹھیک ہے. اللہ کا کوئی ہاتھ ہے؟ لیکن کچھ مسلمانوں کے نزدیک اللہ کا بھی ہاتھ ہے, ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ متشابہ ہے. متشابہ نہیں, ایک جیسی چیز, ہمارا بھی ہاتھ ہے, اللہ کا بھی ہاتھ ہے. اب یہ آیت خود متشابہ آیت ہے, لیکن اس کے مقابلے میں ایک محکم آیت بھی. محکم آیت کیا ہے؟ لیس کمثلہ شیء, کہ اللہ کسی چیز کے مانند نہیں ہے, اللہ جسم نہیں ہے. کہ ہم کہیں جناب اللہ انسان کے ہاتھ کی طرح, ٹھیک ہے نا, اللہ کا ہاتھ انسان کے ہاتھ کی طرح. یہاں پہ مراد کیا ہے؟ مراد ہے ید اللہ فوق ایدیہم, یعنی اللہ کی قدرت ہر قدرت کے اوپر ہے, اللہ کی طاقت ہر طاقت کے اوپر ہے, وہ قادر علی الاطلاق ہے, یہ مراد ہے یہاں پہ. لیکن منافق کیا کرتا ہے؟ منافق اس معنی کو ہوا دے گا کہ دیکھو اللہ کا بھی ہاتھ ہے, اللہ بھی جسم ہے, ٹھیک ہے. محکم آیت کو چھوڑ کے متشابہ آیت کو قبول کر لیں. کیوں کرنا چاہتے ہیں یہ؟ فتنہ پیدا کرنے کے لیے. محکمات سے لوگوں کو غافل کریں گے, متشابہات کی طرف ڈالیں گے. کیوں؟ تاکہ فتنہ ایجاد ہو. فتنہ اسی کا نام ہے کہ مشتبہ چیزوں کو, متشابہ چیزوں کو, غبار آلود فضا کے اندر آپ کو گم کر دینا, الجھا دینا, دوئیت کا شکار کر دینا, ٹھیک ہے, اور محکمات سے آپ کو دور کر دینا. یہاں پہ قرآن کی ایک اور آیت ہے سورہ بروج کی آیت نمبر 10, جس میں خدا مند عالم ارشاد فرما رہے کہ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق, کہ جو لوگ مومنین اور مومنات کے درمیان فتنہ ایجاد کرتے ہیں, معاشرے کے اندر فتنہ ایجاد کرتے ہیں, اور وہ لوگ اگر توبہ نہیں کرتے فلہم عذاب جہنم, بس ان کے لیے عذاب جہنم ہے اور جلا دینے والی آگ ان کا انتظار کر رہی ہے. رہبر معظم آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی, کہ جو اس وقت کی اللہ کی ایک بہت بڑی آیت اور نشانی ہے, اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جو خدا نے عالم اسلام کو عطا فرمایا. امام خمینی کے بعد رہبر معظم جیسی شخصیت آپ کو تاریخ میں نہیں ملے گی. آئمہ اطہار علیہ السلام کے بعد بے نظیر شخصیات میں سے ایک شخصیت رہبر کی, استثنائی شخصیت. لہذا خود ایران کی سرزمین پر جب آغا خاتمی کا دور تھا اس زمانے میں فتنے بڑے شدید اٹھے. آپ اگر اس زمانے کو یاد کریں, اگر آپ کو مطالعہ اس زمانے کا, کہ خود آغا خاتمی کے زمانے میں, آغا خاتمی جو دائرہ صدر ہیں ایران کے, ٹھیک ہے, ان کے جو ساتھی ہیں وہ بھی بظاہر انقلابی ہیں, وہ بھی بظاہر بعض علماء ہیں, اس میں سے بہت سے لوگ امام خمینی کے خاندان سے بھی وابستہ ہیں, ٹھیک ہے, امام خمینی کے خاندان سے بھی وابستہ ہیں. وہ ایک بات کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ بھئی اس انقلاب میں اصلاحات ہونی چاہیے. ایران کے اس نظام میں جو امام خمینی نے جس کی بنیاد رکھی تھی, اصلاحات ہونی چاہیے. ہمیں سوچنا چاہیے جو ایران عراق جنگ ہم نے کی, یہ صحیح تھی یا غلط تھی. ہمیں سوچنا چاہیے جو ولایت فقیہ کا نظام ہے, آئیے یہ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے؟ ملک کے اندر جمہوریت کیوں نہیں ہے؟ یعنی ایران جو جمہوری ترین ملک ہے دنیا کا, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایران کے اندر انتخابات کے ٹائم پہ انتخابات نہ ہوں. جو صدر آیا جمہوری طور پہ آیا, جو کیبنٹ آئی ہے وہ جمہوری طور پہ آئی. تاریخ انقلاب کی اگر آپ 35 روز تاریخ اگر آپ دیکھیں, جمہوری ترین ملک کہا گیا نہیں اصلاح ہونی چاہیے, نعرہ کتنا خوبصورت تھا. اب یہ کیا ہے, تشابہ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی, ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ تم لوگ محبوس ہو ایران کے اندر, تم لوگ مقید ہو گئے ہو ایران کے اندر, تمہارے اوپر ظلم ہو رہا ہے ایران میں, ٹھیک ہے, فساد ہے ایران کے اندر, اصلاح ہونی چاہیے, اس قید سے آزاد ہونا چاہیے. جیسے ایک عورت کو, ایک مومنہ خاتون کو, لڑکی کو کہا جائے, محجبہ خاتون کو, کہ یہ کیا تم نے سر پہ اسکارف لیا ہوا ہے, برقع پہنا ہوا ہے, چادر لی ہوئی, تم قید نہیں ہو گئی؟ دیکھو یورپ کی عورت کتنی آزاد, نہ چادر ہے نہ اسکارف ہے, آزاد جو چاہے کرے. تم یہ کیا یوں ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہو چادر, اور جناب سر پہ اسکارف ہے تو پاؤں میں ساکس ہیں تو جناب یہ ہے تو وہ ہے, اتنا کچھ تم نے لادا ہوا ہے, ظلم نہیں ہے تمہارے ساتھ؟ تمہارے مسلمانوں, تمہارے مولویوں نے کیا ظلم کیا تمہارے ساتھ؟ جو اسلام نے تمہارا کیا حلیہ بنا دیا, اصلاح ہونی چاہیے اس کی. کیوں ایران کے اندر یہ حجاب ہے؟ کیوں مسلمان عورت حجاب کرتی ہے؟ خواتین کے حقوق کہاں گئے؟ خواتین کے حقوق کے نام پر خاتون کا استحصال کرنا, خاتون کو فحاشی کی طرف لے کے جانا, خاتون کو اپنی انڈسٹری چلانے کا ذریعہ بنانا, وسیلہ بنانا, اپنے اشتہارات کی زینت بنانا, اپنے ٹاک شوز اور اپنے چینل چلانے کا ذریعہ بنانا, پیسے کمانے کا ذریعہ بنانا, لیکن حقوق نسواں کے نام سے. یہ فتنہ ایران کے اندر شروع ہوا, رہبریت کے خلاف ابھارا جانے لگا جوانوں کو, نظام کے خلاف, امام خمینی کے خلاف, ٹھیک ہے. وہاں پہ پھر رہبر نے اس زمانے میں, آغا خاتمی کے زمانے میں لوگوں کو بصیرت دینا شروع کی, اور وہاں پر خطابات رہبر کے فتنے کے اوپر شروع ہوئی کہ فتنہ کیا ہوتا ہے, اور اس فتنے کے اندر نوجوانوں میں جب تک بصیرت نہیں ہوگی, یعنی میرے خیال ایران کے اندر 80-85% جوان طبقہ ہے, وہاں پہ جو ووٹ دینے والا طبقہ ہے وہ سارے جوان ہیں آپ سمجھے 85%. تو جوانوں سے خطاب کر کے کہ جوانوں اپنے اندر بصیرت پیدا کرو. یہ نہ کہو کہ یہ بھی عالم ہے وہ بھی عالم ہے, یہ بھی امامہ پہنتا ہے وہ بھی امامہ پہنتا ہے, یہ بھی انقلابی ہے وہ بھی انقلابی. ہمارے لیے کوئی معیار نہیں ہے. ہمارے لیے معیار کیا ہے, حق پر ہے یا نہیں ہے, امام خمینی کے راستے پر باقی ہے یا نہیں ہے. امام خمینی نے کیا کہا تھا اپنے وصیت نامے, امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا تھا کہ دیکھو میں نے اگر اپنے زمانے میں اپنی زندگی میں کسی کی تعریف کر دی کہ فلاں صاحب میرے بیٹے ہیں, کہہ دیا کہ میرا فرزند ہے, یعنی اتنا مجھ سے سیکھا ہے یا اتنا میرے کلوز رہا ہے کہ میرا فرزند ہو گیا وہ, یا فلاں شخص میرا شاگرد ہے, یا فلاں شخص پر میں فخر کرتا ہوں کہ فلاں شخص ایسا ہے, تو میرے ان جملوں کو پکڑ کے یہ نہ سمجھ لینا تم کہ وہ شخص ویسا ہی ہے. نہیں, وہ معیار نہیں. بلکہ معیار کیا ہے, معیار حال ہے. حال میں نے 10 سال پہلے ایک بات کہی تھی, اب 10 سال پہلے وہ انقلابی تھا, مجاہد تھا, 10 سال پہلے وہ ایثار کرنے والا تھا, قربانی دینے والا تھا, 10 سال کے بعد اب کیسا ہے, آیا اسی ڈگر پہ باقی ہے یا اپنی ڈگر چینج کر لی اس نے, منحرف ہو گیا. ایران میں 8 سال جنگ لڑنے کے بعد جہاں ہاتھ بھی اپنا گنوا دیا, پاؤں گنوا دیا, کسی نے کچھ کیا, قربانیاں دی, لیکن بعد میں کیا ہوا, وہ جو اتنا بڑا مجاہد تھا بعد میں جب کسی پوسٹ پہ پہنچتا ہے وہاں پہ منحرف ہو جاتا ہے. تو آپ کہیں جی اس نے 8 سالہ جنگ لڑی ہے اس کا مطلب ہے بس وہ ہمیشہ ایسا, نہیں, ہمیشہ ایسا نہیں رہے گا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی تھے نا, قریبی ساتھی تھے جنہوں نے رسول کے رکاب میں جنگ لڑی, لیکن بعد میں علی کا ساتھ دیا انہوں نے نہیں دیا, رسول اللہ نے ان کے بارے میں بہت کچھ کہا لیکن کیا ہوا بعد میں, منحرف ہو گئے, ساتھ نہیں دے سکے. لہذا حال مراد ہے, حال کیسا ہے, ماضی نہ دیکھو. ٹھیک ہے, ماضی میں ہو سکتا ہے ایک شخص فاسد ہو, حال میں صحیح ہو گیا ہو. ماضی میں ایک شخص مومن ہو, صالح ہو, اب فاسد ہو گیا ہو. لہذا ہمیں انسان اسی کا نام, اس زمانے میں رہبر معظم نے جو خطابات کی تو اس میں فتنے کی ایک تعریف کی رہبر نے کہ فتنہ کیا ہے. رہبر فرماتے ہیں کہ فتنہ یعنی کچھ لوگ کسی معاشرے میں داخل ہوتے ہیں اور معاشرے میں داخل ہو کر اس معاشرے کی فضا کو غبار آلود کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے صحرا کے اندر جب ہوا چلتی ہے تو کیا ہو جاتا ہے, صحرا غبار آلود ہو جاتا ہے. آپ برابر میں کھڑا ہوا شخص آپ کو پہچانا نہیں جائے گا, آپ سمجھیں گے دوست ہے, پتہ چلا دشمن ہے. ٹھیک ہے, یعنی جب ہوا چلی اور فضا غبار آلود ہوئی تو کیا ہوگا, دشمن دوست بن کے آپ کے نزدیک ہوگا اور آپ کے اوپر وار کرے گا. یہ فتنہ ہوتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں دوست ہے, پتہ چلا دشمن نکلا. آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ میری صحیح سمت میں رہنمائی کر رہا ہے, پتہ چلا وہ آپ کو آپ کی منزل سے اور زیادہ دور کر رہا ہے, چونکہ آپ اس کو پہچان نہیں رہے. اس نے اپنے چہرے پہ نقاب ڈالی ہوئی, سب نے ڈالی ہوئی, اس نے بھی ڈالی ہوئی چہرے پہ تاکہ گرد نہ آئے. آپ سمجھ رہے ہیں آپ کا دوست ہے, پتہ چلا آپ کا دشمن نکلا. آپ کو آپ کی منزل سے قریب کرنے کے بجائے آپ کو آپ کی منزل سے دور کر رہا ہے. لہذا رہبر کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں, یہ معاشرے کو غبار آلود کر دیتے ہیں, فضا کو غبار آلود کر دیتے ہیں. دوست کی شکل میں آتے ہیں, ہوتے ہیں دشمن. ظاہر دوستوں والا, باطن دشمنوں والا. جیسے سانپ کی مثال ہے نا, امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی قول کس دنیا سانپ کی مانند ہے, سانپ کی مانند. مضموم دنیا کی بات کر رہے ہیں, ممدوح دنیا کی بات نہیں, سانپ کی مانند, جس کا ظاہر بڑا خوبصورت ہے لیکن باطن میں کیا ہے, زہر حلال بھرا ہوا ہے اس کے اندر. ظاہر بڑا خوبصورت, نرم, ملائم, مختلف کلر فل, کہ ایک بچہ اس کو دیکھ کے اٹریکٹ ہو, لیکن اندر کیا ہے, زہر حلال بھرا ہوا. تو منافق کیا ہوتا ہے, وہ ایسا ہوتا ہے ظاہر میں خوبصورت, دشمن جو نفاق کا چہرہ اپنے اوپر چڑھاتا ہے, ماسک چڑھاتا ہے, ظاہر میں بڑا خوبصورت, مومن, انقلابی, بڑا با اخلاق, لیکن اندر کیا ہے, زہر بھرا ہوا ہے اس کے اندر, کفر بھرا ہوا ہے, شرک بھرا ہوا ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے, لہذا رہبر فرماتے ہیں کہ اب یہ آپ کے معاشرے میں داخل ہوگا, کیا کرے گا, اشتباہات ایجاد کرنا شروع کر دے گا. فرض کر لیں آپ کو کوئی کامیابی نصیب ہونے والی ہے, وہاں پہ کیا کرے گا, اشتباہات پیدا کرنا شروع کر دے گا, رہبریت کے متعلق, علماء کے متعلق, آپ کی لیڈرشپ کے متعلق, مومنین کے درمیان یہ ہو گیا, اس نے یہ کر دیا, فلاں کر دیا, یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے, یہ ہے, اتنی باتیں کر دے گا کہ آپ مشتبہ ہو جائیں گے, آپ سمجھ میں نہیں آئے گا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, کون سی بات ٹھیک ہے کون سی ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے, فضا کو غبار کیا کرے گا, یہ نہیں کرے گا کہ ساری باطل چیزیں لے آئے گا, جھوٹ کا ایک پلندہ بنا دے گا, نہیں, کچھ سچ اور کچھ جھوٹ, کچھ حق اور کچھ باطل. ٹھیک ہے, حق کو باطل کے مجموعے کا نام ہے فتنہ. ٹھیک ہے, نفاق کیا ہے, نفاق بھی یہی ہے, نفاق بھی فتنہ ہی ہے نا. حق کو باطل کا مکسچر کا نام ہے نفاق, ظاہر اسلام والا, باطن کفر والا. ٹھیک ہے, لہذا یہ حق و باطل کو مکس کر کے آپ کے سامنے پیش کریں گے. اب جب یہ دشمن آپ کے سامنے آئے گا تو آپ اس کو پہچان نہیں پائیں گے, آپ سمجھیں گے آپ کا دوست ہے, آپ گلے لگا رہے ہیں, پتہ چلا اس نے پیچھے سے چھرا گھونپ دیا آپ کے. یہ ہے فتنہ, اس طرح سے ہوتا ہے فتنہ. لہذا فضا کو غبار آلود کرنا اور حق و باطل کو مکس کر دینا کہ آپ پہچان نہ پائیں. جنگ صفین کے اندر نوک نیزہ پر قرآن بلند ہو, پھر کون حق پر ہے, علی حق پر ہے یا امیر شام حق پر ہے, کون حق پر نہیں آئی. قرآن سے جنگ لڑے, نعوذ باللہ, قرآن سے جنگ نہیں لڑ سکتے. علی کا ساتھ دینا ہے یا قرآن سے جنگ لڑنا, قرآن کا ساتھ دیتے ہیں علی کا ساتھ چھوٹ جاتا ہے, تو کون حق پر ہے, کیا حق ہے کیا باطل ہے, امیر شام حق پر ہے, علی حق پر ہے. جو قرآن اٹھایا گیا, قرآن کی بات مانیں, قرآن کا احترام کریں, علی کا ساتھ دیں. علی کہتے ہیں جنگ لڑو, نہیں لڑ سکتے علی سے جنگ, تمہارے کہنے پہ نہیں لڑ سکتے. کیوں نہیں لڑ سکتے, قرآن ہے سامنے نوک نیزہ پر, قرآن سے جنگ لڑے. وہ لوگ کہہ رہے ہیں بھائی امن کرو, قرآن فیصلہ کرے گا ہمارے درمیان. علی آپ کہتے ہیں جنگ کرو, نعوذ باللہ, علی کو دہشت گرد بنا کے پیش کر دیا گیا, نعوذ باللہ. کہ وہ بڑے پر امن لوگ ہیں, امن پسند لوگ ہیں, قرآن بیچ میں فیصلہ کرنے والا ہے, وہ قرآن کے ماننے والے ہیں, اور علی کہہ رہے کہ نہیں جنگ کرنی ہے, ایسی تیسی کرنی ہے. عام شخص بیچارہ کیا کرے گا, یہیں پر لوگوں نے آ کے سوال کیا علی سے, علی کے ساتھیوں نے آ کے سوال کیا کہ علی کیا کروں میں, ایک طرف آپ ہیں ایک طرف وہ ہیں, آپ بھی صحابی وہ بھی صحابی, آپ کی بھی فضیلت ان کی بھی فضیلت, ادھر قرآن ہے اس طرف آپ ہیں, کس کا ساتھ دوں. علی علیہ السلام نے ایک معیار بتایا فتنوں کو میں بچنے کے لیے, فتنوں سے بچنے کے لیے ایک معیار بتایا, حق و باطل کو سمجھنے کا ایک معیار بتایا, نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے. وہ کیا ہے کہ پہلے حق کو پہچانو, پھر اہل حق تمہیں خود بخود سمجھ میں آ جائیں گے. جب تم شخصیت کے پیچھے چل پڑتے ہو, شخص کے پیچھے چل پڑتے ہو, پھر سوچتے ہو ادھر بھی ایک شخص ہے ادھر بھی ایک شخص ہے, ٹھیک ہے, پھر تمہیں سمجھ میں نہیں آتا, مشتبہ ہو جاتا ہے تمہارے درمیان. حق کو اگر تم نے پہچان لیا تو پھر تم کبھی گمراہ نہیں ہوگا. اگر حق پہچان لیا تم خود بخود علی کے پاس آ کے کھڑے ہو جاؤ, لیکن اگر حق کو نہیں پہچانا تم یہی کہو گے کہ بھائی ادھر بھی قرآن ادھر بھی علی ادھر علی ادھر ادھر بھی صحابی ادھر بھی صحابی, میں کیا کروں کیا نہ کروں, تمہیں کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. حق کو پہچان لو گے خود ہی حق والے سمجھ میں آ جائیں گے. ایک معیار امام علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا, رہبر معظم نے ہمیں بتلایا کہ فتنہ کیا ہوتا ہے اور فتنہ کیسے عمل کرتا ہے. حق و باطل کا امتزاج, یہ ہے فتنہ, مشتبہ کر دینا, امور کو مشتبہ کر دینا. اچھا, امام علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان الفتن اذا اقبلت شبہت واذا ادبرت نبہت, ان ينكرنا مغبلات فيعرفنا مدبرات يحمنا هوم الرياء يصيبنا بلدا ويخطئنا بلدا. خطبہ نمبر 93 نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ جب فتنہ پیدا ہوتا ہے تو حق کی شکل میں آتا ہے. فتنہ جب پیدا ہوتا ہے حق کی شکل میں آتا ہے. آپ سمجھتے ہیں حق ہے یہ تو پورا پورا حق ہے یہ. جب فتنہ پیدا ہوتا ہے تو حق کی شکل میں پیدا ہوتا ہے, لیکن جب پشت کرنے لگتا ہے یعنی جب نکلنے لگتا ہے آپ کے معاشرے سے آپ کے قوم سے, اس وقت اس کی اصلیت سمجھ میں آنے لگتی ہے. شروع میں سب اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں, اکثر لوگ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. جب آتا ہے تو ناشناختہ آتا ہے, اس کو کوئی پہچان نہیں پاتا, لیکن جب جاتا ہے تو کیا کرتا ہے, جاتے جاتے ایسے جاتا ہے کہ جیسے سائیکلون ہوتا ہے, دو ہوائیں مشرق اور مغرب کی جب ہوائیں فرض کر لیں آپس میں ٹکراتی ہیں تو یہ ہوا یہ سائیکلون جو ہے وہ گھوم کر, بعض دفعہ اتنا شدید ہوتا ہے یہ کہ اس کے راہ میں جو چیز آئے گی اس کو اڑا کے لے جائے گی. گاڑیاں بھی اڑ جاتی ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی کے اندر کہ گاڑیاں بھی اڑ جاتی ہیں, بڑی بڑی چیزیں جو اس کے راہ میں آئے گا اس کو اڑا کے لے جائے گا. لہٰذا جب فتنہ جانے لگتا ہے تو فرماتے پہچانا تو جاتا ہے لیکن اپنے ساتھ بہت ساری چیزوں کو اڑا کے لے جاتا ہے, اتنا شدید اس کا نقصان ہوتا ہے. اور کہا کہ دیکھیں دو مخالف سمت کی ہوائیں ٹکراتی ہیں نا, اس میں بھی یہی ہوتا ہے, ادھر سے حق آتا ہے ادھر سے باطل آتا ہے, ان دونوں کا اس میں ٹکراؤ ہوتا ہے اور گول چکر لگتا ہے دونوں کا. اس گول چکر میں سب گھن چکر بن جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, پتہ نہیں چلتا, بظاہر حق ہے اندر سے باطل, ٹھیک ہے نا, پہچان نہیں پاتا انسان. آپ کہیں جی اوے خاتمی عالم دین سید ایران کے صدر, ادھر سے آپ کہیں جی رہبر, ادھر سے کہیں جی رفسنجانی صاحب, ادھر سے کہیں جناب آیت اللہ مصباح یزدی مثلا, یہ بھی انقلابی وہ بھی انقلابی, یہ بھی عالم دین وہ بھی عالم دین, بڑا مشکل ہے انسان کو سمجھنا. ادھر بھی صحابی رسول ادھر بھی صحابی رسول, بہت مشکل ہے سمجھنا, بہت مشکل ہے سمجھنا. لہذا انسان ان حالات میں یہ جو فتنہ ہے, فتنے میں چند چیزوں کی انسان کو ضرورت ہے, وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. اور میں بہت ساری چیزوں سے گزر جاتا ہوں جو میں لیٹ بھی کافی ہو گئے. البتہ یہ عرض کروں کہ انسانی معاشروں کی تباہی, بربادی, عداوت, قتل, جنگ, خونریزی, خانہ جنگی اور گمراہی, یہ سارے اثرات ہیں فتنے کے. معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں فتنوں کی وجہ سے. اور بلکہ میں ابھی پچھلی جگہ بھی عرض کر رہا تھا کہ وفات رسول کے بعد جو فتنہ رونما ہوا وہ اتنا شدید تھا کہ اس کے اس زلزلے کے جھٹکے آج بھی آپ محسوس کر رہے ہیں. اور تا ظہور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے اثرات باقی ہیں. وہ علی کہ جو اول المسلمین ہے, اول المومنین ہے, اول المسلین ہے, جو باعث تخلیق کائنات ہے, جس کی بدولت لوگوں نے اسلام قبول کیا, ٹھیک ہے, جس کی بدولت اسلام میں شان و شوکت ہے. جب وہ مسجد کے اندر قتل ہوتا ہے تو شامی سوال کرتے ہیں کہ علی مسجد میں کیا لینے گیا تھا, علی مسلمان بھی تھا نعوذ باللہ. یہاں رسول کی وفات ہوتی ہے اور وہاں علی کے گلے میں رسی باندھی جاتی ہے, رسول کے لخت جگر دختر گرامی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ان کے گھر کے دروازے کو آگ لگائی جاتی ہے, ان کے شکم میں موجود بچے کو شہید کیا جاتا ہے, کوئی معمولی بات نہیں ہے, بچے کا قتل کیا جاتا ہے, حضرت محسن کا قتل کیا جاتا ہے, جناب سیدہ کو تازیانے مارے جاتے ہیں, اس گھر کی حرمت کو پامال کیا جاتا ہے. یہ وہ گھر ہے کہ جہاں پر ملک الموت بھی اجازت لے کر آتا ہے, جہاں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اسی گھر کو مشتبہ کر دیا جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بیعت سے انکار کیا. اس گھر کو جلنا چاہیے, اس گھر کے رہنے والوں کے گلے میں رسی ڈالی جانی چاہیے, اور اگر ممکن ہوا تو ان کے گھر والوں کو آگ لگا دی جائے گی, مار دیا جائے گا اس حد تک. اور پھر علی کو کے گلے میں رسی ڈال کر کھینچا جاتا ہے. خوب, یہ کیا ہے؟ فتنہ. اس فتنے کا اثر دیکھیں کہ کس طرح سے ہمارے سارے کے سارے امام مظلوم واقع ہو, حق مظلوم ہو گیا, اسلام کی حقیقی اقدار پامال ہو گئی, اسلام حقیقی گم ہو گیا. ائمہ بڑی مشکلوں سے اس کو بچا کے سنبھال سنبھال کے اگلی نسل تک, اگلے امام تک منتقل کرتے تھے, اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ہمارا 12واں امام آج پردہ غیب میں, اسی فتنے کا نتیجہ ہے. اگر وہ پہلا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر غدیر پر عمل ہو جاتا اور فتنہ نہ ہوتا تو آج دنیا گل گلزار بنی ہوئی ہوتی, ٹھیک ہے. لیکن اللہ نے بہرحال یہ امتحان بھی لینا تھا لوگوں کی نادانی. اس وقت لوگ موجود تھے, لوگوں نے دیکھا سب کچھ, لیکن فتنے کا شکار ہو گئے. خلیفہ خلیفہ ہوتا ہے, جو چاہے کرے, جس سے چاہے بیعت لے, جس طرح سے چاہے بیعت لے, اور چاہے وہ خاندان رسالت کیوں نہ ہو, چاہے وہ اس فضیلت کا آئے تطہیر کا مالک کیوں نہ ہو, وہ خاندان تب بھی اگر خلیفہ چاہے تو بیعت لے سکتے. بارہ, تو یہ فتنہ کتنا آپ دیکھیں اس کے جھٹکے آج تک ہم محسوس کر رہے ہیں, اور تا ظہور امام یہ سلسلہ جاری رہے گا. البتہ اس میں چند چیزیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ چند احادیث ہیں کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کن فی الفتنہ کا ابن اللبون لا ظہر فیرکب ولا ضرع فیحلب, کہ فتنوں میں اونٹنی کے بچے کی مانند بن جاؤ, اونٹنی کے بچے کی مانند بن جاؤ, نہ اونٹنی کے بچے کے اوپر سواری کی جا سکتی ہے چونکہ بچہ ہے, نہ ہی اس کا دودھ نکالا جا سکتا ہے چونکہ بچہ ہے. اگر اس کے اوپر نہ سواری ہو سکتی ہے نہ دودھ, یعنی اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا. اب یہاں پہ عام طور پر اس کی جو تفسیر کی جاتی ہے, تشریح کی جاتی ہے, وہ یوں کی جاتی ہے کہ فتنوں کے اندر ابن لبون بن جاؤ. ابن لبون ابھی کی اصطلاح ہو گئی ہے, فتنوں کے اندر ابن لبون بن جاؤ, اونٹنی کے اس بچے کی مانند بن جاؤ کہ نہ دودھ نکالا جا سکے نہ اس کے اوپر بیٹھا جا سکے, یعنی نیوٹرل ہو جاؤ, نہ تم اس طرف نہ اس طرف. اس کو کہتے ہیں ابن لبون, اونٹنی کے بچے کی مانند. یہ عام طور پر غلط تفسیر ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہے. تو آپ کے جنگ صفین کے اندر اگر ہوں, میدان کربلا کے اندر ہوں, اور یہ فتنہ پھوٹے میدان صفین کا جب قرآن نو کے نظر پر بلند ہو جائے اور حل من ناصر کی آواز کربلا کے میدان میں بلند ہو جائے, تو آپ کو نیوٹرل ہو جانا چاہیے کوفیوں کی طرح. آپ کہ جی نہ میں حسین کے ساتھ ہوں نہ میں یزید کے ساتھ ہوں, کوفیوں کا تو یہی تھا, نیوٹرل ہی تھے نا وہ سارے کے سارے, جنہوں نے امام حسین کو پیٹ دکھائی وہ سب نیوٹرل ہو گئے تھے. جنگ صفین میں بہت سے لوگ نیوٹرل ہو گئے, کہا علی نہ تمہارا ساتھ دیتے ہیں نہ ہم امیر شام کا ساتھ دیں گے, نیوٹرل ہیں ہم لوگ, ابن لبون ہیں ہم لوگ. غلط تفسیر, رہبر نے اس کی صحیح تفسیر کی کہ فتنوں میں حق کے ساتھ ایسے منسلک ہو جاؤ, اتنے آشکار طریقے سے بھرپور طریقے سے حق کے ساتھ منسلک ہو جاؤ کہ پھر نہ تمہارا کوئی دودھ نکال سکے نہ تمہارے پر سواری کر سکے. پھر رہبر نے تفسیر کی. اب آخر میں عرض کر رہا تھا کہ میں نے جب یہ تفسیر پڑھی رہبر کی تو میں اش کر اٹھا, کیا تفسیر ہے واخن, کیا رہبر کی نظر ہے اور دقت ہے رہبر کی. عام طور پہ ہم یہ تفسیر کرتے آئے, عام طور پہ ہمارے معاشرے میں علماء بھی یہ تفسیر کرتے, न्यूट्रल हो जाना चाहिए भाई तुम्हें, जब देखो इधर भी फितना उधर भी फितना, न्यूट्रल हो जाओ तुम, ना इनकी बात ना उनकी बात, क्या करो जी अपने खाने कमाने में लगे रहो, नहीं हक के साथ इतना भरपूर तरीके से आ जाओ कि बातिल और फितना अगर तुमसे कोई फायदा ना उठा सके। इतना खूबसूरत माना है आपके जैसे ये हदीस। इसी तरह से फरमाया कि الجنت محرمة على الفتانين المشائين بالنميمة، کہ خداوند عالم نے جنت کو حرام کر دیا ہے جو لوگ سخنچین ہیں اور فتنہ کرتے ہیں، آشوب طلب ہیں، آشوب پیدا کرتے ہیں، برپا کرتے ہیں معاشرے کے اندر، پھوٹ پیدا کر دیتے ہیں معاشرے کے اندر، اللہ نے جنت ان کے اوپر حرام کر دی۔ اچھا دوسری حدیث میں ایک اور جگہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تکرہ الفتنہ، فتنے سے کبھی کراہت نہ کرنا۔ یہ خوشخبری ہے، فتنے آتے ہیں معاشروں میں اور اقوام کی تاریخ میں، انسان کی زندگی میں فتنے آتے ہیں، لیکن فتنوں سے کبھی کراہت نہ کرنا، نفرت نہ کرنا، بلکہ فرمایا لا تکرہ الفتنہ فی آخر الزمان، آخر زمانے میں جو فتنہ ہوگا اس میں کبھی گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا۔ فإنها تبیر المنافقین، چونکہ یہ فتنے مومن اور منافق کی پہچان کا ذریعہ ہے۔ منافق الگ ہو جائے گا، مومن الگ ہو جائے گا، منافقین کا چہرہ سامنے آ جائے گا ان فتنوں کے ذریعے سے۔ اور حقیقتاً آپ تھوڑا سا مطالعہ کریں گے تاریخ کا اور ابھی حالیہ حالات میں بھی، مثلا یہ دھرنے جو ہمارے تھے، اس میں بھی کچھ شروع ہوا نا فتنہ، جب دوسرا دھرنا دیا گیا، پہلا دھرنا تو غیر متوقع تھا نا دشمن کے لیے، دشمن کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، اور انہوں نے چلو تکا لگ گیا شیعوں کا۔ پھر دوسرا جب دھرنا دیا، آپ نے پورا پاکستان بلاک کر دیا، جام کر دیا، تو یہ تو بہت بڑا مسئلہ تھا، دھماکہ بھی پلانٹڈ تھا، اور اس کے بعد جو آشوب پیدا کیا گیا علماء کے خلاف، قیادت کے خلاف، یہ بھی ایک فتنہ تھا۔ کہ یہ جو علماء کی بدولت آج ملت یکجا ہوئی ہے، منظم ہوئی ہے، متحد ہوئی ہے، ان کو بکھیرا جائے، وہی جو نقطۂ عروج ہے اسی کو ثابت کیا جائے، آپ کے نقطۂ ضعف ہے۔ بالکل رہبر نے یہ باتیں کی اپنے انقلاب کے زمانے میں، مثلا ایران عراق جنگ 8 سالہ آپ کا افتخار ہے، اس کو کہا جائے کہ بڑا احمقانہ فیل تھا، غلط کیا ہے موقع میں نے، کتنے لوگوں کو مروا دیا اس 8 سالہ جنگ میں، کتنا نقصان ہوا ہمارا، یہ نقصان یہ نقصان یہ نقصان۔ وہی نقطۂ عروج ہے نا آپ کا، جہاں سے انقلاب کا بیمہ ہوا ہے، جہاں سے ایران بن گیا ہے، آج جو ایران ایٹمی طاقت ہے، آج جو ایران دنیا کی اسلامی ممالک کے اندر سب سے بڑی طاقت ہے، اس ایران کو جو یعنی ایران جنگ کی وجہ سے بنا ہے، وہ کہا جائے کہ کچھ نہیں حاصل کیا ایران نے، اس جنگ ضائع کر دیا ایران، اگر یہ جنگ نہ ہوتی تو کتنا اچھا، غلط فیصلہ تھا جنگ کرنے۔ خود یہ اسلامی نظام، یہ ولایت فقیہ جو نقطۂ عروج ہے ایران کا، کہا جائے کہ یہ تو ڈکٹیٹرشپ ہے نا، اسی وجہ سے تو ایران ترقی نہیں کر رہا، یورپ کو دیکھو، یہ امریکہ کو دیکھو، وہ فلانا ڈمکانا، ڈیموکریسی ہے، آزادی ہے، فلانا ہے، ڈمکانا ہے، ایران میں کیا؟ ایک عالم دین، ایک ملہ جو ہے مسلط کر دیا ہمارے سر، ان نقطۂ عروج کو نقطۂ زوال قرار دینے کی کوشش کرتا ہے دشمن، نقطۂ قوت کو نقطۂ ضعف بنا دیتا ہے۔ آپ متحد ہو گئے، اسی اتحاد کو ثابت کرنے کی کوشش کرے گا کہ یہ آپ نے کچھ حاصل نہیں کیا، آپ نے چند مطالبات پیش کیے، نہیں مانے گئے آپ کے، یا مان لیے گئے، کیا اثر ہوگا؟ رئی ثانی کی حکومت گر گئی، پھر دوبارہ بحال ہو جائے گی، ہو گئی، شیعہ تم نے کیا حاصل کیا؟ یہ مولویوں نے تمہیں بیوقوف بنا دی، علماء نے تمہیں بیوقوف بنا دی، ٹھیک ہے، آپ نے اس دھرنے سے کیا حاصل کیا تھا؟ یہ مطالبات اپنی جگہ پہ، خود آپ نے جو یہ قوت اور طاقت کا مظاہرہ کیا اور طاقت جو حاصل کی ہے ان دھرنوں سے, آپ یہ سمجھیں کہ ان تین دن کا دھرنا نہیں تھا, آپ سمجھیں 30 سال کی طاقت آپ نے ان تین دن کے دھرنوں میں حاصل کی. 30 سالوں کا فاصلہ آپ نے طے کیا, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. آج پوری دنیا نے آپ کی طاقت کو قبول کیا. دشمن کیا چاہتا تھا؟ دشمن یہ چاہتا ہے کہ آپ کو دیوار سے لگا دیا جائے, آپ کو آئسولیٹ کر دیا جائے. اورنگزیب فاروقی نے کہا, جملہ موجود ہے یا نہیں موجود ہے, اس نے کہا کہ میں جب حملہ ہوا اس کے بعد اس نے بیان دیا تھا کہ میں شیعوں کے ساتھ پاکستان میں ایسا کروں گا کہ کوئی پاکستان میں شیعوں سے ہاتھ تک نہیں ملائے, کافر ٹھہرا دوں گا میں ان کو, ایسا آئسولیٹ کر دوں گا کہ دیوار سے لگا دوں گا. لیکن ان دھرنوں سے کیا ہوا؟ شہداء کے ان پاکیزہ خون کے صدقے میں کیا ہوا؟ خانوادہ شہداء کے اس قیام کے نتیجے میں کیا ہوا؟ ملت کے اس اتحاد کے نتیجے میں کیا ہوا؟ آج نہ صرف ہمیں وہ دیوار سے نہیں لگا سکے بلکہ آج پوری سول سوسائٹی شیعوں کے ساتھ آگے کھڑی ہو گئی. وہ دیوار سے لگ گئے, آپ میدان میں آ گئے. پھر ایک دفعہ ہوتا تو آپ کہتے جی تکا لگ گیا, دوسری دفعہ ملت نے اپنے وحدت کے ذریعے سے اپنی طاقت کو ایسے منوایا کہ آپ دیکھیں کراچی سے لے کے گلگت پارا چنار تک ایک بل نہیں ٹوٹتا, ایک گملہ نہیں ٹوٹتا. یہ آپ کی سب سے بڑی اچیومنٹ ہے. باقی مطالبات سارے ثانوی ہیں, وہ مطالبات بھی ضروری تھے. خانواد شہدا نے مطالبات رکھے کوئٹہ کی سرزمین پر, جو بھی ان کے مطالبات تھے ہم نے ان کا ساتھ دیا. لیکن میری نگاہ میں اور جو تجزیہ و تحلیل کرنے والے لوگ ہیں ان کی نگاہ میں وہ بہرحال اس لحاظ سے ثانوی تھے, ثمرات کے لحاظ سے. اصل ثمرہ کیا تھا؟ آپ کی یونٹی, آپ کی مرکزیت, علماء کی سربراہی میں ملت کا قیام. آپ نے اپنی سیاسی طاقت کو منوایا, آپ نے تشیع کی طاقت کو منوایا پاکستان کی سرزمین پر. بہت بڑی بات ہے, بہت بڑا فاصلہ. کہا جائے نہیں جی کیا ہوا جی یہ مطالبہ منظور ہوا یا نہیں ہوا, کچھ نہیں حاصل ہوا, سب ضائع ہو گیا, کیا فائدہ ہوا؟ کوئٹہ میں گیا وہاں گیا, کہا جناب کہ کچھ لوگ کہتے ہیں ایچ ڈی پی کے لوگ, ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کے لوگ بالکل بے دین ہیں وہ لوگ نا, وہ فخر کرتے ہیں کہ جی ہم ہزارہ نسل سے ہیں, بس اس پہ فخر. چنگیز خان ہمارا جد تھا, اس پہ فخر ہے. اس بات پہ فخر نہیں کہ مولا علی ہمارے مولا ہیں, اس بات پہ فخر ہے کہ چنگیز خان ہمارا وہ تھا. یہ لبیک یا حسین کے نعرے کیوں لگاتے ہو؟ یہ تو ایرانیوں کا نعرہ ہے لبیک یا حسین. ہمارا نعرہ کیا ہے؟ ہزارہ قوم کو سرخ سلام, یہ ہمارا نعرہ ہے. یہ نعرہ لبیک یا حسین, یہ ایرانیوں کا نعرہ ہے, یہ کہاں سے آ گیا ہمارے پاس؟ لہذا وہاں گیا ہوں تو کہا, بات کر رہے تھے کہ آ صاحب یہ کیا آپ نے ایک دھرنا دیا پھر دوبارہ دھماکہ ہو گیا, اس کا مطلب آپ کا دھرنا فضول گیا. دیکھیں نا باتیں آپ دیکھیں لوگوں کی, کہ ایک دھرنا ہم نے دیا, وہ ایچ ڈی پی کے افراد تھے یا کچھ اور لوگ تھے, لوگوں کو مایوس کرنے کے لیے ایک دھرنا دیا آپ نے, ٹھیک ہے وہ اس وقت آپ کے مطالبات منظور بھی ہو گئے, پھر دوسرا دھماکہ ہو گیا, اس کا مطلب ہے آپ کے دھرنے فضول رہے. بات یہ ہے کہ آپ نے اس جنگ کو کوئی چھوٹی جنگ سمجھا ہو؟ یہ عالمی جنگ ہے, عالم کفر کی عالم تشیع سے حق کے خلاف عالمی استکبار کی جنگ ہے, یہ چھوٹی جنگ نہیں ہے. آپ سمجھیں جی ایک بم دھماکہ ہوا, آپ نے مظاہرہ کر دیا, احتجاج کر دیا, دھرنا کر دیا, اس کے بعد جنگ ختم. اگر اتنی آسانی سے ختم ہو جاتی تو 1400 سال سے آپ اس طرح سے قتل عام نہ ہوتا ہو رہا ہوتا آپ کا. جنگ ایک طویل جنگ ہے, اس میں ہمیں استقامت دکھانا ہم پر واجب, میدان میں رہنا ہم پر واجب. میں یہ بات کہتا ہوں کہ بھئی کب تک یہ جنگ چلتی رہے گی, کب تک یہ بم دھماکے ہوں گے, کب تک یہ سب کچھ ہوگا, ٹارگٹ کلنگ ہوگی, نہیں معلوم ہمیں. فتنہ ہے, فتنہ طالبان ایک فتنہ, لشکر جنگ بھی ایک فتنہ, یہ خوارج ہیں اس زمانے کے, فتنہ ہے. کب تک چلے گا؟ ایسا فتنہ امریکہ نے کھڑا کیا ہے اتنے گروہ بنا دیے, اتنے ملٹنٹ گروہ بنا دیے, نہ خودکش حملہ ہو رہا. ابھی آپ نے دیکھا یہ کل جو 11 بچے پکڑے گئے کوئٹہ سے, معصوم بچے جن کو کچھ نہیں معلوم, نہ دین کا کچھ پتا نہ دنیا کا کچھ پتا, بےچاروں جاہل بےچارے ان پڑھ لوگ, ان کو گرفتار, ان کو مثلا مدرسے کے اندر رکھا جاتا ہے, خاص ماحول میں رکھا جاتا ہے, مائنڈ میکنگ ان کی جاتی ہے. یہ تو 11 بچے پکڑے گئے, پتہ نہیں کتنے 11,000 بچے ان کے پاس ہوں گے. ایسے فتنہ اسلام کے نام پر ان بچوں کو بےچاروں کو خودکش حملہ والی تیار کیا جاتا ہے, اسلام کے نام پہ, قرآن کے نام پہ. بھائی بھائی کا سر قلم کرے گا اسلام کے نام پہ, فتنہ کب تک چلے گا؟ یہ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے صدائے حل من ناصرین ینصرونا پہ آواز بلند کرتے رہنا, اس سال نہیں اگلے سال, اگلے سال نہیں اس سے اگلے سال, جب تک سانس میں سانس ہے. یہ جنگ ہے حسینیت کی یزیدیت سے, حق کی باطل سے. میدان میں رہنا آپ کی ذمہ داری, عزت کے ساتھ زندہ رہنا, عزت کے ساتھ موت کو قبول کرنا, یہ آپ کی ذمہ داری, یہ آپ کا فخر ہے. جب موت آنی ہے تو پھر سسکیوں کے ساتھ کیوں, ذلت کے ساتھ کیوں, تذلیل کے ساتھ کیوں؟ کم سے کم عزت کی موت تو مرو, سینے پہ تو گولی کھاؤ, اتنا حوصلہ تو رکھو کہ یار گولی تو لگنی ہے, آگے سے لگے پیچھے سے لگے, کتنا اچھا ہے کہ سینے پہ کھاؤں, ہوشیار رہ کے کھاؤں, بیدار رہ کے کھاؤں, شعور کے ساتھ کھاؤں, بے شعوری میں نہیں مارا جاؤں, شعور کے ساتھ کم از کم موت قبول کروں, شعور کے ساتھ موت قبول کروں, بیداری کے ساتھ موت قبول کروں, عزت کی موت قبول کروں. مرے جا رہے ہو, مرے جا رہے ہو, مرے جا رہے ہو, بھائی قیام تو کرو. ہم تو کوئٹہ والوں سے ہی کہتے تھے ان دھرنوں سے پہلے, جب بھی وہاں جاتے تھے یہ باتیں ہوتی تھیں کہ خدا را خدا را قیام تو کرو, دفاع تو کرو, دشمن آئے تمہیں مار کے چلا جائے تم, میں اپنے گھر کا دفاع کروں, نہ امام بارگاہ کا, نہ مسجد کا, یہ کس نے تمہیں, یہ کون سا مکتب ہے؟ حسینی مکتب تو یہ نہیں, علی کا مکتب تو یہ نہیں. بھارت میں کہیں سے کہیں چلا گیا. تو فتنوں کے دور میں کیا کرنا ہے ہمیں؟ بصیرت, بصیرت بڑی اہم. اگر بصیرت آپ کے اندر نہ ہو آپ فتنوں کا شکار ہو جائیں. بڑا اہم مسئلہ ہے. رہبر نے جو سب سے زیادہ جوانوں کو تاکید کی ہے وہ کیا کیا؟ بصیرت پیدا کیا. یہ جو غبار آلود فضا ہے, حق و باطل جو مکس ہو گیا, اگر آپ کے اندر بصیرت نہیں ہوگی تو آپ اس کے شکار ہو جائیں گے. لہذا بصیرت کیا ہے؟ بصیرت یعنی آپ کے اندر تجزیہ و تحلیل کی صلاحیت ہو, تجزیہ و تحلیل کی صلاحیت. اگر ایک جوان کے اندر تجزیہ و تحلیل کی صلاحیت نہ ہو, مقلدانہ ذہن ہو اس کا, اپنی سوچ نہ ہو, پلس مائنس نہ کر سکتا ہو, وہ بچہ ہمارا ضائع ہو جائے گا, کسی اور کے پیچھے چل پڑے گا. علی کو چھوڑ کے دوسروں کے فتنوں کا شکار ہو جائے گا. بڑا اہم ہے فتنوں کے اندر وہی لوگ کامیاب ہو پاتے ہیں, بچ پاتے ہیں کہ جن کے اندر بصیرت موجود ہو. بصیرت یعنی ایمان, بصیرت یعنی تجزیہ و تحلیل کی صلاحیت, بصیرت یعنی دین کی معرفت اور دین کا شعور, بصیرت یعنی دین کی حقیقت سے آشنا ہونا, دین کی حقیقی روح سے منسلک ہونا, متمسک ہونا, یہ بصیرت ہے. اس میں بہت سارے عوامل ہیں, ایمان بھی چاہیے, علم بھی چاہیے, تفکر بھی چاہیے. اگر ایک انسان بابصیرت نہ ہو تو وہ گمراہی کا شکار ہو جائے گا, فتنوں کا شکار ہو جائے گا. لہذا رہبر نے جو خواص اور عوام کی بحث کی ہے اس میں بات کی ہے کہ خواص کون ہوتے ہیں؟ خواص وہ ہوتے ہیں جو تجزیہ و تحلیل کی صلاحیت رکھتے ہیں معاشرے کے اندر, چاہے وہ ان پڑھ لوگ ہوں, انپڑھ ہے دیہاتی ہے بیچارہ، لیکن تجزیہ و تحلیل کی صلاحیت رکھتا ہے، پہچان سکتا ہے کیا حق ہے کیا بات ہے. یہ انپڑھ دیہاتی بچ جائے گا، فتنوں سے بچ جائے گا. لیکن ہو سکتا ہے ایک شخص عالم دین ہو، ایک پوسٹ ڈاکٹریٹ ہو، کوئی انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، وکیل ہو، پڑھے لکھے لوگ ہیں یہ معاشرے کے، لیکن یہ لوگ کیا ہوں؟ تجزیہ و تحلیل کی صلاحیت نہ رکھنے کی وجہ سے بے بصیرت ہوں. عالم دین، عالم دین تجزیہ و تحلیل کی صلاحیت نہیں رکھتا، خود فتنے کا شکار ہو جائے، یا خود ہوگا تو دوسروں کو بھی لے کے جائے گا. لہذا یہ رہبر فرماتے ہیں کہ یہ عالم دین ہونے کے باوجود چونکہ تجزیہ و تحلیل کی صلاحیت نہیں رکھتا، یہ عوام الناس میں سے وہ ان پڑھ دیہاتی جو تجزیہ و تحلیل کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ خواص میں سے ہو سکتا ہے ڈرائیور ہو لیکن خواص میں سے، لیکن پوسٹ ڈاکٹریٹ کیا ہو کسی نے، پروفیسر ہو کسی یونیورسٹی کا، لیکن تجزیہ و تحلیل کی صلاحیت نہ رکھنے کی وجہ سے وہ فتنوں کا شکار ہو جائے، وہ عوام میں سے ہو جائے. لہذا یہ بڑا اہم مسئلہ کہ بصیرت جو ہے وہ بہت ضروری. بصیرت ویسے کیسے پیدا ہوتی ہے؟ دیکھیں قرآن، قرآن سے تمسک، قرآن کا مطالعہ آپ کے اندر بصیرت پیدا کرے گا، حدیث کا مطالعہ آپ کے اندر بصیرت پیدا کرے گا، شعور پیدا کرے گا، بیداری پیدا کرے گا، نہج البلاغہ کا مطالعہ آپ کو معاشرہ شناس بنائے گا، دین شناس بنائے گا، آپ کبھی بے بصیرت نہیں ہو سکتے. اور آج کے زمانے میں رہبریت سے تمسک تو بڑا اہم مسئلہ ہے. آپ بین الاقوامی مسائل کے اندر، ملکی مسائل کے اندر، دینی مسائل کے اندر کم از کم اتنا ضرور ہونا چاہیے، الحمدللہ رہبر کی ہر تقریر آج کل ترجمہ ہو رہی ہے، نیٹ کے اوپر موجود ہے، ٹھیک ہے. لہٰذا آپ کوشش یہ کریں کہ ڈائریکٹ رہبر کی تقریر کا ترجمہ کم از کم یا انگلش میں جو آ رہی ہے آپ فوراً اس کو مطالعہ کر لیں. کوئی مشرق وسطی کے اندر جو بیداری کی لہر دوڑی ہے، مصر کے اندر حکومت کا سقوط ہوتا ہے، انقلاب آتا ہے، لیبیا کے اندر آتا ہے، تیونس کے اندر آتا ہے، خوب اس کی ماہیت کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ آیا امریکہ نے یہ انقلاب برپا کیا ہے، یا واقعی انقلاب اسلامی ایران اور جو بیداری کی لہر دوڑی ہے جسے رہبر نے بیداری کا نام دیا ہے، آیا بیداری ایک لہر ہے، اسلام اس کی بنیاد ہے، یا امریکہ اس انقلاب کو برپا کرنے کا باعث بنا ہے، اس نے یہ سازش کی ہے؟ خوبی کیسے پتا چلے گا؟ اس کے اندر بہت ساری تجزیہ و تحلیل لوگوں نے پیش کی. رہبر کو دیکھیں، اب رہبر نے کیا پیش کیا، اب رہبر کو قبول کریں، رہبر کے تجزیہ، کم از کم رہبریت کا تجزیہ تو آپ پڑھیں. آپ جی مولانا احمد اقبال صاحب کا پڑھ لیتے ہیں، فلاں کا پڑھ لیتے ہیں، فلاں کا سن لیتے ہیں، نہیں، قبل اس کی کہ مجھے سنیں آپ رہبر کو ضرور سن لیں. یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ عالمی مسائل کے اندر، ملکی مسائل کے اندر ضرور ڈائریکٹ رہبر کے تقاریر کو آپ سنیں. مثلا سوریہ کا مسئلہ ہے، سیریا میں کیا کچھ ہو رہا ہے، رہبر کی تقاریر کے اندر آپ کو سب کچھ مل جائے گا سیریا کے حوالے سے. بحرین کے مسائل، یمن کے مسائل، خود پاکستان کے مسائل، رہبریت کا افکار کے آئینے میں آپ کو بہت کچھ سمجھ میں آ جائے گا. اس زمانے میں رہبریت سے منسلک ہونا بڑا ضروری ہے. اگر آپ بصیرت پیدا کرنا چاہتے ہیں، رہبر کے ڈائریکٹ خطبات کو سنیں، انشاءاللہ آپ کے اندر ایک بصیرت پیدا ہوگی اور آپ صحیح تجزیہ و تحلیل کر پائیں گے، بجائے اس کے کہ آپ مثلا اخبارات کے آرٹیکلز پڑھیں. وہ اپنی جگہ پہ پڑھنے چاہیے، اس سے میں انکار نہیں کرتا، وہ اپنی جگہ پہ پڑھنے چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ پہلے آپ رہبریت کا موقف جان لیں. چونکہ اب آپ جنگ پڑھیں گے، جیو کا تجزیہ سنیں گے، فلاں کا آرٹیکل پڑھیں گے، آپ سب جانتے ہیں کہ اکثریت ان کی ڈیٹریکٹ کرتی ہے، حالات کچھ ہوتے ہیں کچھ اور بیان کرتے ہیں، واقعیت اور حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، لوگ کچھ اور بیان کرتے ہیں. لہٰذا آپ پہلے کوشش کریں کہ اگر رہبریت کا کوئی موقف یا تجزیہ و تحلیل آئے، آپ پہلی فرصت میں رہبر کا تجزیہ و تحلیل پڑھنے کی کوشش کریں. ہو اسی طرح سے اخبارات، حالات سے باخبر رہنا، وہ ایک روایت ہے کہ ابھی ذہن میں عربی مجھے نہیں آ رہی، کہ اس شخص کے اوپر مشتبہ مشتبہ چیزیں حملہ نہیں کرتی کہ جو حالات سے آگاہ ہوتا ہے. اگر حالات سے آگاہ ہیں, ملکی حالات سے, بین الاقوامی حالات سے, اپنے قومی حالات سے, شیعت کے حالات سے, دشمن شناسی آپ کے پاس ہے, تو آپ مشتبہ نہیں ہوں گے. حق کہاں ہے, باطل کہاں ہے, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, کون سا اسٹیپ اٹھاؤں کون سا اسٹیپ نہ اٹھاؤں, یہ جو بات کر رہے ٹھیک ہے یا وہ جو بات کر رہے ٹھیک ہے نہیں. آپ خود اتنے آگاہ ہونے چاہیے, آپ کو اتنا مطالعہ کم از کم آپ رکھیں, ماشاءاللہ جو یونیورسٹی کے دوست ہیں اتنا مطالعہ ان کو ہونا چاہیے حالات حاضرہ کے حوالے سے کہ اپنا تجزیہ و تحلیل کر سکیں, اور جو چند نظریے بیان کیے جا رہے ہیں آپ تشخیص دے سکیں کہ ان میں سے یہ تجزیہ ٹھیک ہے. نہ یہ کہ آپ یہ بھی ایک تجزیہ ہے وہ بھی تجزیہ, آپ کہیں جناب نہیں میں تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا. نہیں, کم از کم آپ کہیں کہ ان تمام تجزیوں میں سے یہ تجزیہ حقیقت کے قریب محسوس ہوتا ہے, اتنا کم از کم آپ کر سکیں, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کے اندر یہ صلاحیت پیدا نہ ہو تو میدان صفین میں آپ کھڑے ہوں گے, ایک طرف قرآن ایک طرف علی, اور آپ کی کچھ سمجھ نہیں آئے گا کیا کروں اور کیا نہ کروں. دوسری بات ہے دشمن شناسی بڑی ضروری ہے, دشمن شناسی اور دوست شناسی. فتنوں سے بچنے کے لیے پہلی چیز ہو گئی بصیرت, یعنی تجزیہ و تحلیل, علم معرفت حالات سے آگاہی, اور دوسری بات ہے دشمن شناسی بڑی ضروری ہے, دشمن کو پہچاننا آپ کا اصلی دشمن کون ہے, پھر اس دشمن کے جو شاگردان ہیں وہ کون کون ہیں, جو اس کے پارٹنرز ہیں وہ کون ہیں, ٹھیک ہے, اس کے دستے بازو کون, یہ آپ کو پہچاننا بڑا ضروری ہے. اگر انسان سمجھے کہ عمر سعد ہی میرا دشمن ہے, عبید اللہ ابن زیاد ہی میرا دشمن ہے, اور یزید سے غافل ہو جائے تو پھر وہ صحیح معنوں میں مقابلہ نہیں کر سکتا. امام حسین ابن زیاد سے اور عمر سعد سے مقابلہ کرنے نہیں نکلے تھے, یزیدیت سے مقابلہ کرنے نکلے. اسی لیے کہتے ہیں مثلی لا یبایع مثلا, کہ مجھ جیسا شخص یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا ہے. یزید دشمن تھا, یزیدیت دشمن تھی حسینیت کی. پیسہ ہم سمجھتے ہیں طالبان ہماری دشمن, یہ ہیں لیکن انہی کے اعلی کار. اصل دشمن کون ہے؟ امریکہ, یہ اس کا جال بنا ہوا ہے, یہ اس کے فتنے پیدا کیے ہیں, ٹھیک ہے. لہذا ہمیں دشمن شناسی جو ہے بہت ضروری ہے. دشمن اصلی کون ہے, اس کے شاگرد کون ہے, اس کے پارٹنرز کون ہیں جو اس کا ساتھ دے. دوست کون ہے, دوست کے دوست کون ہیں, اور دوست کے ساتھی کون ہیں, جو دوست کے دوست ہے اصلی دوست, اور اس کے جو ہمکار ہیں اور ہم نوا ہیں وہ سارے آپ کے دوست ہیں. پہچاننا بڑا ضروری ہے. جو جتنا آپ کے دشمن سے دور ہوگا وہ اتنا آپ کا دوست ہوگا, اور جو جتنا آپ کے دشمن سے قریب ہوگا اتنا ہی آپ کا وہ دشمن ہوگا. پہلے نمبر کے دشمن کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے, دوسرے نمبر کے دشمن کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے, تیسرے درجے کے دشمن کے ساتھ کیا ہونا چاہیے, چوتھے درجے کے. یہ تجزیہ و تحلیل جو ہے بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے. بعض دفعہ ہم کہتے ہیں کہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے اسلام کے اندر, تو غلط بات ہے. کمپرومائز سے مراد اگر یہ لیا جائے کہ میں باطل کو تسلیم کر لوں تو آپ کی بات ٹھیک ہے. باطل کو تسلیم نہیں کر سکتے ہم لوگ کبھی, ہم مسلمان نہیں رہیں گے, مومن نہیں رہیں گے اگر ہم شیعہ نہیں رہیں گے اگر ہم باطل کو تسلیم کر لیں. یہاں مراد کیا ہے, یہاں مراد ہے کمپرومائز کرنے سے کہ اسلام میں کبھی جنگ بھی کرنی پڑتی ہے اور کبھی صلح کرنی پڑتی ہے, نہیں کرنی پڑتی بتائیے. ڈر رہے ہیں آپ بولتے ہوئے, جنگ بھی کرنی پڑتی ہے صلح بھی کرنی پڑتی. جنگ امام حسین نے کی, صلح امام حسن نے کی, کوئی فرق ہے امام حسن امام حسین میں؟ کوئی فرق مجھے بتائیے. آپ کہنے جی امام حسن ذرا ٹھنڈے مزاج کے تھے اس لیے انہوں نے صلح کر لی, امام حسین ذرا گرم تھے آپ کی طرح انہوں نے جنگ کی, ہے نہیں, یہ توہین ہوگی امام کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ بھی کرتے ہیں صلح بھی کرتے ہیں, صلح حدیبیہ آپ کے سامنے, ٹھیک ہے. تقیہ ہمارے دین میں موجود ہے یا نہیں, ٹھیک ہے نا. تقیہ کا مطلب کیا ہے, دل میں ایمان, ظاہر میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے, اپنا دین بچانے کے لیے آپ دوسرا روپ اختیار کرتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ کس وجہ سے, حق بچانے کے لیے بعض دفعہ آپ کو یہ طریقہ بھی اختیار کرنا پڑتا ہے. طاغوتی نظام کے اندر بعض دفعہ آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے, یہ بھی ہوتا ہے. بعض آئمہ اطہار علیہ السلام کی مثال آپ کے سامنے, آئمہ نے کوئی کمپرومائز تو نہیں کیا, نہ باطل کو قبول نہیں کیا, لیکن بہت سی جگہوں پہ سکوت اختیار کیا. تو کیا انہوں نے باطل کو تسلیم کر لیا؟ نہیں, حالات کا تقاضا ایسا تھا. امام علی 25 سال سکوت اختیار کرتے ہیں, کیا نہیں دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے؟ علی کی تلوار کو زنگ لگ گیا تھا, علی کی تلوار کند ہو گئی تھی, علی کی شجاعت میں کوئی کمی آ گئی تھی؟ نہیں, وہی علی جو خیبر و خندق اور احد کے اندر اپنی شجاعت کے جوہر دکھاتا ہے, وہی علی 25 سال سکوت بھی کرتا ہے. گھر کا دروازہ جلتا ہے زوجہ محترمہ کو, آپ دیکھیں کیا کچھ ظلم نہیں ہوتا ان کے ساتھ, علی خاموش رہتے. کس وجہ سے؟ اسلام بچانے کے لیے, دین بچانے کے لیے, حق بچانے کے لیے, اور حق کو آئندہ نسلوں تک منتقل کرنے کے لیے. معیار کیا ہے؟ حق بچ جائے. ظاہری طور پر کبھی جنگ کرنی پڑتی, کبھی صلح کرنی پڑتی. لہذا دشمن شناسی بڑی ضروری ہے, دوست شناسی بڑی ضروری ہے, حالات کا تجزیہ و تحلیل بڑا ضروری ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ استقامت, صبر و استقامت بڑا ضروری ہے. اگر صبر و استقامت نہ ہو تو آپ فتنوں کا شکار ہو جائیں گے. استقامت بڑی ضروری ہے. کیا ہوتا ہے جناب, فتنوں میں ایک بات کی گئی, آپ ایک شخص کو حق سمجھتے تھے کہ یہ شخص با تقویٰ ہے, مجاہد ہے, عالم دین ہے, فلانا ہے, ٹھیک ہے. ایک افواہ اڑی, یہاں استقامت دکھانی ہے نا کہ افواہ کے پیچھے چل پڑے انسان. ہم ایک فیصلہ کر چکے تھے اور اس فیصلے کے خلاف کیا ہوا, ہوا چلائی گئی, جیو نے یہ کہہ دیا, اے آر وائی نے یہ کہہ دیا, اب یہ اخبار میں آ گیا, اب فلاں نے یہ کہہ دیا. نہیں, جب ایک فیصلہ ہو گیا, جید علماء نے, ہماری لیڈرشپ نے ایک بات کر دی, اب استقامت دکھاؤ, جم جاؤ, ڈٹ جاؤ. ہو سکتا ہے غلط ہو, لیکن اس سے بہتر ہے کہ تم آپس میں اختلاف کا شکار ہو جاؤ. اللہ تمہارے لیے راستے کھولے گا, انسان سے غلطی بھی ہو سکتی, لیکن یہ سب سے بڑی غلطی ہوگی کہ تم آپس میں ٹوٹ جاؤ, اختلافات کا شکار ہو جاؤ, علماء سے دور ہو جاؤ, علماء سے بدبین ہو جاؤ, لیڈرشپ سے بدبین ہو جاؤ, اپنی مرکزیت توڑ دو. اس سب سے بڑا گناہ اور سب سے بڑا جرم ہوگا. وہ نقصان شاید کم ہو, یہ اس سے بڑا نقصان ہوگا جو دشمن چاہتا ہے. اور آخر میں اپنے رہبر, اپنی قیادت کے اوپر اعتماد رکھنا, یہ بڑا ضروری ہے. اگر آپ اپنی رہبریت سے, قیادت سے متمسک نہیں رہیں گے, آپ فتنوں کا شکار ہو جائیں گے. یہ بڑا اہم مسئلہ. ایران کے اور خاتمی کے زمانے میں جو نوجوان بھی رہبریت کے معاملے میں ڈاماڈول ہوئے, ڈگمگا گئے, وہ گئے گئے وہ, لیکن جو بسیجی رہبر سے متمسک رہے وہ نہ صرف خود بچ گئے بلکہ انقلاب کو بھی انہوں نے بچا لیا. بڑا اہم ہے کہ شخص کو اگر آپ پہچان گئے کہ یہ با تقویٰ ہے, یہ دیندار ہے, یہ با ایثار ہے, یہ میدان میں کھڑا ہونے والا ہے, یہ شجاع ہے, اس کے اندر رہبریت کی صلاحیت ہے, جب آپ اس کو مان لیں تو پھر اس کے اوپر اعتماد کریں. یہ نہ ہو کہ تھوڑی سی ہوا اس طرف کی چلی جناب, آپ نے بھی ان کی باتیں ماننا شروع کر دیں. اعتماد ضروری, علماء پر اعتماد ضروری, قیادت پہ اعتماد ضروری. اگر آپ اعتماد, میں اکثر یہ بات کہتا ہوں, آپ کوئٹہ میں بھی یہ بات کر رہے ہیں, میں کہتا ہوں کہ یار آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ علماء پر اعتماد نہیں کریں گے اپنے, جن کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں, جو عادل ہیں, ٹھیک ہے نا, نماز پڑھانے والے کے لیے عادل ہونا شرط ہے یا نہیں؟ پان بیچنے والے کے لیے عادل ہونا شرط ہے یا نہیں؟ مکینک کے لیے شرط ہے, سیاست دان کے لیے شرط ہے, سیاست دان کے لیے تو فاسق ہونا شرط ہے, ٹھیک ہے. جب تک فاسق نہیں ہوگا وہ بہت بڑا سیاست دان نہیں ہو سکتا. جتنا بڑا مکار ہو اتنا بڑا سیاست دان ہو, اتنا بڑا لیڈر ہو. تو آپ وہ علماء جن کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اگر کسی پر آپ اعتماد کر سکتے ہیں تو وہ وہی لوگ ہو سکتے ہیں, بجائے اس کے کہ آپ سیاست دانوں پر, پولیٹیشنز پر, ان پر ان پر اعتماد کریں. یہ بھی ہو سکتا ہے گمراہ ہو جائے. میں یہ نہیں کہتا کہ بھئی عالم دین جو ہے وہ معصوم ہو گیا, نہیں, غیر معصوم گمراہ بھی ہو سکتا ہے, منحرف بھی ہو سکتا ہے, مگر ثابت ہونا ضروری ہے اس کا. ٹھیک ہے, یہ نہ ہو کہ چھوٹی سی بات پہ میں ایک مثال دے رہا تھا کہ جب تک آپ کو یقین کامل نہ ہو جائے آپ اپنا اعتماد جاری رکھیں. چھوٹی سی بات پہ کہتے ہیں جی میں مولانا صاحب نے یہ کر دیا, جی میں نے ان کو وہاں دیکھا تو وہاں دیکھا تو میں بس ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھ. یہ کیا شیطانی وسوسے ہیں؟ جب تک ایک محکم چیز تمہارے سامنے نہ آ جائے, تمہیں دیکھ لیا ہاں جی انہوں نے شراب پی, نعوذ باللہ, خدا نہ خواستہ, وہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا شراب پی, پھر تو ٹھیک ہے. لیکن دور سے جناب ایک بوتل کو منہ لگا رہے تھے, آپ سمجھے جی شراب پی رہے تھے, ہو سکتا ہے پی رہا ہوں, ہو سکتا ہے نہ پی رہا ہوں, کسی نے ایسی افواہ اڑا دی, بھائی وہ پیپسی پی رہا ہوگا, وہ کچھ اور پی رہا ہوگا, لیکن نہیں جی وہ بس شراب پی رہا تھا. کیسے پتا آپ کو؟ لوگ یہ کہہ رہے تھے, لوگ کہہ رہے تھے تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, تمہیں یقین ہے؟ نہیں یقین نہیں, پھر بھی میں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں. کیوں نہیں پڑھو گا؟ میں اسلام کہتا ہے پڑھو اس کے پیچھے نماز, اس کی عدالت ٹھیک ہے, چونکہ تم یقین کی حالت میں نہیں پہنچو. جب تک یقین کی حالت نہ پہنچو اس وقت تک اس پر اعتماد کرو, یقین کرو, اس کی عدالت کو صحیح جانو. رہبریت سے تمسک انسان کو فتنوں سے نجات دیتا ہے. جو رہبریت کو چھوڑ دیتا ہے, جو قومیں جن کے پاس کوئی لیڈر نہیں ہوتا, یہ یاد رکھیں, ایک ہماری قوم کی ایک بہت بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یار ہم شیعہ, ہم آل محمد کے ماننے والے, چاردہ معصومین کے ماننے والے, بارہ اماموں کے ماننے والے, جن کا طرہ امتیاز یہ کہ کسی فرقے اور گروہ کے پاس, مسلمان گروہ کے پاس رہبریت ہو یا نہ ہو, ہمارے پاس رہبریت ہوتی ہے. ہم ہمیشہ ایک پلیٹ فارم رکھتے ہیں, ہم بھی کہیں جی ہمیں کسی رہبر کی ضرورت ہے, یا ہم پسند کریں کہ ہم ایسے آزاد رہیں. نہیں ہے, آپ آزاد رہیں گے کہیں نہیں پہنچ پائیں گے, ترقی نہیں کر پائیں گے. رہبریت انسان کو منظم رکھتی ہے, قوموں کو منظم رکھتی ہے, پلیٹ فارم پہ رکھتی ہے, دشمن سے بچا کے رکھتی ہے. لہٰذا یہ آخری بات کہ رہبریت سے تمسک جو ہے انسان کو فتنوں سے بچاتا ہے. انشاءاللہ دعا کروں کہ خدا مند عالم ہم سب کو فتنوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور انشاءاللہ اسی طرح سے با بصیرت اور با شعور اور با ارادہ اور با ایثار بننے کی توفیق نصیب فرمائے.